بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور جہاں پر رکے تمہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ویعلمون ان اصدق الکلام کلام اللہ، اور خوب جانتے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے سچی کلام ہے. ہم عقیدہ کے اصول بیان کر رہے ہیں، ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ کیسے ہوتا ہے. ان اصول کو اصول ایمان بھی کہتے ہیں، اصول عقیدہ بھی کہتے ہیں، اصول السنہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جملہ جو ہے اس عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے جس پر ہر مسلمان کا اتفاق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں اسے من و عن سے تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں صحیح سمجھنے کے بعد. اور صحیح سمجھ سے مراد صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے علم کو سیکھا ہے اور ایک امتیازی درجہ حاصل کر لیا، کہ جو مراد اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے، اور جو مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں ہے، ان سب کو جان لیا ہے اور پھر اپنے شاگردوں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، تابعین تک اور تابعین اتباع التابعین تک، اور یہ سلسلہ جاری رہا اور رہے گا تا قیامت. شیخ مذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا جو اہل بدعت ہیں وہ اس جملے کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے سچی کلام ہے، کہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ ناممکن ہے. تو فرق کیا ہے رسول اور بدعت کا؟ اہل بدعت جو ہے وہ کلام کو سچ تو مانتے ہیں لیکن معنی اپنے نکالتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے. قرآن مجید میں شرک کی آیات کو دیکھ لیں آپ، ہر طرح سے شرک کی مذمت کی گئی ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، شرک سے روکا گیا ہے، شرک کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، مشرکین کا انجام جو سخت سے سخت انجام وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا. اس کے باوجود بھی آج امت میں اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ان سے پوچھے کہ اللہ کے کلام سب سے سچی کلام نہیں ہے، جواب میں کیا آئے گا؟ بے شک سب سے سچی کلام ہے. تو پھر شرک کہاں سے آیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا واقعی لوگوں نے اس جملے پہ عمل کیا ہے اور اسے من و عن سے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام سب سے سچی کلام ہے؟ جب عمل نہیں تو پھر محض ایک زبانی دعویٰ رہ جاتا ہے. اس لیے علماء نے اس جملے کو عقیدے کے اصول میں شامل کیا ہے. کوئی شخص سوال کر سکتا ہے نا کہ رسول آپ یہ جملہ بیان کر رہے ہیں، وہ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس جملے سے اختلاف رکھتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ جواب کیا ہے؟ واضح ہو گیا نا کہ صرف ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، رسول تو جماعت، جو اس جملے کو من و عن سے تسلیم بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر جملہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ویعلمون، اور خوب جانتے ہیں. یعلمون کون؟ هم کون؟ السنة والجماعت. أن بے شک یقین اصدق الکلام سب سے سچی کلام کس کی ہے؟ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا علم ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، هذا علمنا واعتقادنا، کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کوئی بھی جھوٹ ہو نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے سچی کلام ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتا ہے کہ کچھ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، تو وہ ہو کے رہتا ہے. یا اگر کسی چیز کی خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی چیز کی صفت اس طریقے سے اس طریقے سے ہے، تو اس کی صفت ویسے ہی ہوتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو گمان کرتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کے گمان غلط ہے، یا تو اس کے قصور سے یا تقصیر سے. قصور و تقصیر میں کیا فرق ہے؟ قصور اس کے سمجھنے میں غلطی ہے، پڑھ تو اس نے لیا ہے لیکن سمجھ نہ سکا. اور غلط سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہی ہوتا ہے. اچھا، تقصیر سے کیا مراد ہے؟ کوتاہی، کہ پڑھا ہی نہیں ہے. قصور والے پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. اب نہ سمجھنے کے کئی وجوہات ہیں. کیا وجوہات کو جانتا ہے؟ کب کوئی شخص قرآن اور سنت کے نصوص کو غلط سمجھتا ہے جبکہ اس نے پڑھا بھی ہے. دوسرا، جو تقصیر ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، یا ٹائم میں نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اور دونوں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ خطا کی سب سے بڑی بنیاد ہے. غلطی کب ہوتی؟ کب کسی انسان سے شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، یا قصور ہوتا ہے یا تقصیر ہوتا ہے. اچھا، قصور کب ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کہ انسان کو صحیح سمجھ سے روکتی ہیں یا دور رکھتی ہیں؟ صحابہ کی سمجھ سے دور ہے نا، صحیح سمجھ صحابہ کی سمجھ ہے نا. اب وہ کون سی چیزیں، میں اور آسان کر دوں، جو آپ کو سبھی المؤمنین سے روکتی ہیں، فہم السلف سے روکتی ہیں یا دور کرتی ہے؟ خواہش نفس ہے سب سے بنیادی بات. خواہش نفس سب کے برابر ہوتی ہے کیا؟ پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ یا تو امام، کسی امام کی تقلید، جو امام کہے گا اسی کے مانوں گا میں، اسے اندھی تقلید کہتے ہیں. یا اور بچپن سے آنا چاہیے، نہیں آنا تو چاہیے بچپن سے، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آبا اجداد کے قول کو لینا، جو ہمارے باپ دادا کہیں گے وہی سچ ہے، اسی کو ہم مانیں گے، اس کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا ہم نہیں مانیں گے. خوابوں کی تعبیر، کسی خواب میں کوئی چیز دیکھ لیا، کسی بزرگ کو خواب میں آ گیا، کوئی بھی چیز خواب میں نظر آ گئی اور اس کا تعلق کسی دین سے ہے، کسی دینی یا شریعت کے کسی حصے سے ہے، تو قرآن سنت کو چھوڑ کے اسی کی پیروی کرنا جو اس نے خواب میں دیکھا ہے، چاہے وہ قرآن سنت سے ٹکراتا کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے عقل ہے، منطق ہے، بے عقل نہیں مانتی، منطق نہیں مانتا، اور کشف ہے، ذوق ہے، وجد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی مسلمان حق سے دور ہوتا ہے. حق سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ صحیح سمجھ سے دور. اور صحیح سمجھ کا مطلب ہے صحابہ اور سلف کی سمجھ. واضح ہو گیا؟ اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے سب سے سچی کلام ہے، اس میں کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. اگر کبھی کسی کو کوئی گمان ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، یا تو اس کے قصور کی وجہ سے یا تقصیر کی وجہ سے، یا تو غلط سمجھا ہے اس نے کسی وجہ سے بھی. میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں، یہ چند وجوہات بیان کی ہیں، یا تو اس نے سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا، تقصیر ہے اس کی اپنی. اس کی مثال سے ایسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرمایا قرآن مجید میں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ سورة الغاشية نمبر 20. اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے سیدھی کر دی گئی ہے. غور فکر کریں, اللہ نے ہمیں غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے. اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, یا نہیں دیکھتے, غور فکر نہیں کرتے اونٹوں کو دیکھ کر کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے. کبھی ان کو دیکھا ویسے قریب سے کسی نے؟ اکثر وہیں تھے شہر والے, جدہ میں میں نے اونٹ تو نہیں دیکھا, ادھر کوئی شہر میں کہیں باہر نکل کے دیکھا ہے؟
گاؤں میں دیکھا.
الحمدللہ گاؤں والے بھی ہیں نا, شہر والے کہاں ہیں؟ کوئی انگلینڈ والے بیٹھے ہیں, انگلینڈ میں اونٹ دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا. یار کبھی اونٹ دیکھ لیا کرو. دیکھیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذرا غور فکر کرو, آخر اونٹ میں وہ کون سی چیزیں, وہ کون سی خوبیاں ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں. یہ غور فکر کرنا ہے نا, کمپیئر کرو اونٹ کو اور گائے کو. آسان ہے نا کمپیئر کرنا, گائے تو دیکھی وہ بھی نہیں دیکھی, اچھا بکری تو دیکھی ہے نا. یہ نہ کہ یار وہ بھی نہیں دیکھی, جدہ میں بکرے بہت ہیں, یہاں پہ بقرعید پہ تو دیکھی ہوگی نا. بکری کو ذرا سامنے رکھیں اور اونٹ کو سامنے رکھیں, وہ دونوں کا آپس میں موازنہ کر کے دیکھیں, کمال ہے واللہ. ایسی نئی چیز آپ کو سامنے آئے گی, آپ حیران ہو جائیں گے, بشرطے کہ آپ جانتے ہوں. ایک تو باہر کا کمپیریزن ہے نا, ایک اندر کا بھی ہے, اس لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ اونٹ کے جو اندر کے جسم کے حصے ہیں اس میں کیا فرق ہے اونٹ میں اور باقی گائے بکری وغیرہ میں. اچھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, واپس آتے ہیں, شیسا فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے سفیریکل ہے, جسے ہم گول کہتے ہیں. سفیر جانتے ہیں؟ سفیر ایک گول مطلب سرکل, سرکل نہیں ہے گول, لوگ گول کو سرکل سمجھتے ہیں. زمین سفیریکل یعنی بال کی طرح ہے, بال دیکھیے فٹ بال, کوئی بھی بال, ٹھیک ہے. عربی میں اسے کرویہ کہتے ہیں, مکورہ کہتے ہیں. زمین جو ہم اپنا مشاہدہ ہے سائنس کے مطابق, زمین جو ہے وہ گول ہے, سفیریکل ہے, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین سیدھی ہے. کیا اس میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ کیا اللہ کی یہ خبر غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی کبھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے سچی کلام ہے. تو پھر ہم کیسے کہیں گے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ واقعہ کے خلاف, حقیقت کے خلاف نہیں ہے, لیکن جس نے یہ سمجھا ہے کہ زمین سیدھی ہے سے مراد اس آیت میں یہ ہے کہ سفیر نہیں ہو سکتی, سفیریکل نہیں ہو سکتی, تو اس کی اپنی سمجھنے کی خطا ہے, اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. وجہ کیا؟ اما لقصور ہی او تقصیر ہی, یا تو غلط سمجھا ہے یا تو اس نے کوتاہی کی ہے, وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا تو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے غلط سمجھ بیٹھتے ہیں, یا آپ سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے, اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, یا غور فکر کرتے نہیں ہیں. زمین کی حقیقت یہی ہے کہ سفیریکل بھی ہے اور سیدھی بھی ہے. ممکن ہے کیا؟ جب سفیریکل ہے بال کی طرح ہے پھر سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ زمین کا کیونکہ سائز بہت بڑا ہے, بہت بڑا سائز ہے, اور زمین کی جو سفیریکل شیپ ہے جو ہمیں سیدھے نظر آتی ہے یہ اس کے بڑے سائز کی وجہ سے ہے. اگر آپ دور سے دیکھیں یا بڑی اونچائی سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو زمین کا یہ گول حصہ یا سفیر کا کچھ حصہ نظر آ سکتا ہے. سائنس کا سوال کروں, سائنس دار میں بیٹھے یہاں پہ, یہ پتہ کیسے چلا کہ زمین گول ہے سیدھی نہیں ہے؟ کس نے ٹیسٹ کیا تھا اور کیا کیا تھا؟ یہ میٹرک کا سوال ہے. میٹرک والا ہے کہ یہاں کوئی؟ میٹرک کو گزرے کتنے سال ہو گئے؟ 30-40 سال سے زیادہ ہو گئے. سائنس والا کہاں ہے؟ کیا اسٹیشنری؟ سورج نہیں, سورج کی بات نہیں پیچھے میں آؤ, گلیلیو تو نام تو آ گیا آپ کو. کیا کیا اس بندے نے؟ ہاں یہ دیکھا تھا, اب یاد کیا, گلیلیو کے نام سے یاد آ گیا نا. چلو ایک بھائی کو نام یاد, ایک بھائی کو اس کا ایکسپیریمنٹ بھی یاد آ گیا. اس بندے نے تین مختلف لمبے لمبے جو ہے نا پول رکھے, اور پھر دور سے جا کے برابر سائز کے رکھے, اور دور سے اونچائی سے دیکھا, یہ دیکھا کہ درمیان والا اونچائی, باقی دو جو ہیں وہ تھوڑے سے نیچے, تو دوڑا اوپر کہاں سے کیسے اونچا کیسے ہو گیا, لانگ ڈسٹینس پہ اس بندے رکھے تھے. یہ دور سے دیکھا, دیکھا کہ زمین جو ہے یہ درمیان والا جو اس کا جو پول جو ڈنڈا ہے وہ لمبا ہے, اور باقی جو ہے جو آگے پیچھے والا تھوڑا سا اس سے کم ہے. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ زمین اسفیریکل ہے, ٹھیک ہے نا. اس بیچارے کو اس کی سزا موت بھی ملی تھی پھر بعد میں اس سچ بولنے پر, کیونکہ وجہ بائبل کے مطابق جو تحریف شدہ ہے زمین سیدھی ہے. ڈسکوائڈ جانتے ہیں جیسے کوائن ہوتا ہے نا, اس طریقے سے سیدھی ہے. جو سفیر کہے گا تو اس نے جھٹلایا تو وہ کافر ہے, اس پر اس کو سزا دے کے قتل کر دیا گیا. اور عجب بات ہے, مصیبت کسی پہ پڑی اور فائدہ کسی اور کا ہو گیا. فائدہ کس کو جانتے ہیں آپ؟ جو سب سے بدترین تھیوری ہے, جو ابھی تک تھیوری ہے اسے فیکٹ مانا جا رہا ہے, ڈارون تھیوری. تھیوری ہے نا, عجیب سی بات ہے نا, اسے آج تک فیکٹ کیوں مانا جا رہا ہے؟ سائنسدان ایک طرف ہو گئے سارے, انہوں نے کہا یہ تب سب کو ماریں گے پھر ایک ایک کر کے. اس لیے جو بھی سائنس میں جو بھی تھیوری آ جائے نا اس کو پکڑ لو, سب مل کے کہو کہ یہ صحیح ہے. جبکہ ڈارون نے کبھی نہیں کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے, پڑھ لیں آپ, دیکھ لیں آپ, کہیں پر بھی نہیں ہے. اسے پرندے پر چیک کیا تھا, کہا تھا یہ لگتا ہے کہ پرندے کے ایک ہی طرف سے آ رہے ہیں, کیونکہ جو چونچ وغیرہ اس کے شکل دیکھے کس طریقے سے وقت کے ساتھ سے تبدیلی آئی ہے. اس پر اس نے کہا, انسان کا نام نہیں لیا اس نے. اور ان ظالموں نے کیا کر دیا, صرف چرچ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے پھر فتویٰ لگے کہ پھر قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ تھیوری ٹھیک ہے, اسے میں ان سے تسلیم کرو. عجب ان پہ نہیں ہے, عجب ان مسلمانوں پہ ہے جو یہ تھیوری پڑھتے ہیں, وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ انسان دوسرے لفظوں میں خود کس کی اولاد ہے. عجب بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے ایک سب سے عظیم انسان کی اولاد ہے, جو زمین میں جاہل نہیں تھا, برہنہ بدن ننگا نہیں تھا, بلکہ عالم تھا اور نبی تھا اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اب ان کی مرضی جس کے اولاد بننا چاہیں, لیکن حقیقت میں انسان چاہے کافر کیوں نہ ہو وہ آدم کی اولاد ہی ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے, زمین سیدھی ہموار بھی ہے اور سفیریکل بھی ہے, گول بھی ہے. ہمیں سیدھی اس لیے لگتی ہے کیونکہ بہت بڑی ہے سائز میں اور ہم بہت چھوٹے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بال کیوں سفیریکل لگتی ہے؟ کیونکہ بال ہم سے بہت چھوٹی ہے, اس لیے ہم ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ساتھ کھیلتے ہیں. زمین کا سائز بہت بڑا ہے ہم سے, ہمارا تناسب دیکھیں تو کوئی تناسب نہیں زمین کے سامنے, اس لیے زمین ہمیں سیدھی لگتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین کو دیکھو, غور و فکر کرو کہ کیسے سیدھی کر دی گئی ہے. اب غور و فکر کیا کریں, سیدھی تو سیدھی چیز ہے نا آپ کے سامنے, غور و فکر کیا کرنا ہے اس میں کہ واقعی سیدھی ہے یا کچھ اور ہے جو بھی سیدھی نظر آتی ہے. غور و فکر کس پہ کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ ایک چیز آپ کے سامنے ہے, اس میں بوتل, اس پہ غور و فکر کرو. یہ ثابت کرنا ہے کہ بوتل کے پیچھے ایک راز ہے کہ یہ آئی کیسی ہے, بنی کس چیز سے ہے, یہ بات ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. پیشہ سب فرماتے ہیں جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے سچی کلام ہے, تیسری بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خبر دی ہے قرآن مجید میں, چاہے وہ اپنی تعلق سے ہو یا اپنی مخلوقات کے تعلق سے ہو, وہ تمام خبریں سچی ہیں, یعنی اور حق ہیں جسے ہمیں ان سے تسلیم کرنا چاہیے. یہ ایک قاعدہ ہے. اس کے ساتھ دوسرا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جائے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں ٹھیک ہیں. ہدی اور ہدی کے الفاظ ملتے جلتے ہیں, معنی بھی ملتا جلتا ہے. اچھا, الہدی سے مراد شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا چلتا ہے, اسے ہدی کہتے ہیں. اسے سبیل بھی کہا جاتا ہے, الہدی، وخیر الہدی، سب سے بہترین راستہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. شیخ صفر مادہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ، راستے بہت ہیں لیکن سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ہم یہ خوب جانتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بہترین، سب سے اچھا راستہ ہے، عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں اور معاملات میں، یعنی ہر اعتبار سے. ہمارے عقیدہ نبوی عقیدہ ہے، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں، ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہیں، ہمارے معاملات اور طریقہ نبوی طریقہ ہے ہر اعتبار سے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کے راستے میں کوئی کمی نہیں ہے، قاصر نہیں ہے، مکمل راستہ ہے، نہ تو اس کے حسن اور تمام اور انتظام میں، اور نہ ہی کوئی کمی ہے اس کی مخلوق کی مصلحت کی موافقت میں. ہر اعتبار سے یہ راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، اور نہ ہی احکام اور حوادث جو دنیا میں ہوتی رہتی ہیں تا قیامت، جو خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ حق ہے، اور جو راستہ بیان فرمایا ہے وہی سچ ہے. شیخ صاحب روڈ میپ کی بات کرتے ہیں، اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ روڈ میپ جسے کہتے ہیں. ہمیں ایک میپ دیا گیا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، وہ سب سے آسان راستہ ہے. سب سے آسان راستہ وہی ہوتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے نا. یہ وہی صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے جس کی دعا ہم ہر نماز میں اپنے رب سے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدی کا لفظ ہدایت، ہدا اور اہدنا سے لیا گیا ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کامل ہے اور تام ہے، وہ سب سے بہترین راستہ ہے. تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. جو باقی حکم ہے ان کتابوں میں جو تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ احکام شریعت کے جو ان کتابوں میں نہیں تھے، یہ ساری چیزیں اس وقت قرآن مجید میں موجود ہیں اور صحیح حدیث میں موجود ہیں. وحی قرآن اور سنت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہیں. یہ پیغام جو ہے تا قیامت رہے گا، اور ہر اعتبار سے کامل ہے اور مکمل ہے. جیسا فرماتے ہیں جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اللہ کی قسم ہم اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں چاہتے. حق ہے جب اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے سچی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بہترین، سب سے اچھا راستہ ہے، تو اللہ کی قسم ہمیں ان کے علاوہ کسی اور کے کلام یا کسی اور کے راستے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تعارض ٹکراؤ نہیں کریں گے کسی بھی قول کا، لوگوں میں سے چاہے کسی کا قول بھی آ جائے، یہاں تک کہ اگر سید ابوبکر صدیق کا قول بھی آ جائے جو اس امت کے سب سے بہترین ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں نے شاہ صبیہ فرما رہے ہیں، تو ہم مقدم کریں گے اور لیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اور سید ابوبکر صدیق کے قول کو چھوڑ دیں گے. میں امت میں اگر کسی کے قول کو لیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد، کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے. اگر کسی طریقے سے ابوبکر صدیق کا قول اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے ابوبکر صدیق, صدیق حاضر امہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن معصوم نہیں ہے, خطا ہو سکتی ہے. اگر کسی طریقے سے ابوبکر صدیق کا قول ٹکرا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے, کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ زبانی کلامی تو نہیں ہے, سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں ابوبکر صدیق کی بات کر رہے ہیں, لوگ تو فلان اور فلان امام کے قول کو بھی نہیں چھوڑتے, لازم پکڑ لیتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پر جا کے مارتے ہیں, نعوذ باللہ. کیا عمل نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ الٹا ہونا چاہیے. جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس حدیث کو منعن سے تسلیم کرنا چاہیے. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کس کا قول ہے؟ ام سلف میں سے کئی کا قول ہے, ان میں سے دو سے معروف اور مشہور ہے, ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے امام شافعی رحمہ اللہ, اور کئی ائمہ سے یہ قول معروف اور مشہور ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, انہوں نے حق ادا کیا ہے. لیکن کیا اندھی تقلید کرنے والے آج کے زمانے میں, یا آج سے پہلے یا بعد کے آنے والے زمانے میں, کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اس جملے کی تصدیق کرتے اور مانتے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے اپنا ذمہ بری کر دیا ہے اس جملے سے. میرے قول کو بعد میں دیکھنا, پہلے کیا دیکھنا؟ حدیث کو دیکھنا, صحیح ثابت ہو جائے اور میرے قول کو بعد میں دیکھنا, اگر ٹکرا رہا ہو حدیث سے تو پھر حدیث کو لازم پکڑنے چھوڑ دینا. کس کو پکڑنا ہے, کس کو چھوڑنا ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام حنیف کا مذہب کیا ہے؟ حنفی مذہب ہے یا اہل سنت کا مذہب ہے؟ فرق ہے دونوں میں کیا؟ اندھی تقلید کرنے والوں کا مذہب اہل سنت کا مذہب نہیں ہے, اہل بدعت کا منہج ہے. پتا ہے فرق کیا ہے؟ اندھی تقلید کرنے والوں کا جو مذہب ہے, جو منہج ہے, وہ بدعت کا ہے. کیوں بدعت کیوں کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا سارے حنفی بدعتی ہیں؟ نہیں, سارے حنفی بدعتی نہیں ہیں. وہ حنفی بدعتی ہے جس کے سامنے صحیح حدیث سامنے آ جائے اور وہ حدیث کو چھوڑ دے, یہ جانتے ہو کہ صحیح حدیث ہے, اور امام صاحب کے قول کو لے لے جس جو حدیث سے ٹکراتا ہو, یہ جانتے ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے, جبکہ اس کو حدیث کو ہی لینا چاہیے. اگر کوئی شخص ریسرچ کر رہا ہے, تحقیق کر رہا ہے, نتیجے تک نہیں پہنچا ہے, مزید دیکھنا چاہتا ہے, وہ بدعتی نہیں ہے. فرق جانا ہے کہ نہیں؟ سمجھ لیا ہے؟ اندھی تقلید اور صرف تقلید کرنے میں فرق ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس علم ہے. علم والے نے آپ کو فتویٰ دے دیا ہے, آپ نے اس کی بات کو مان لی ہے, اس شرط پہ آپ کسی کی قول کو مان لیں گے. دیکھیں, کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی امام, کوئی بھی عالم ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, چاہے صحابی رسول کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے قول کو ایک شرط پر مانا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کبھی بھی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قول اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول سے ٹکراتا ہے, تو میں اس قول کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو منعن سے تسلیم کر کے اسے لازم پکڑ لوں گا میں. اب اس بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, نسبت امام حنیفہ کی طرف کرتا ہے یا امام مالک کی طرف کرتا ہے, کسی اور امام کی طرف کرتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی ایسے مسائل جنہیں کہتے ہیں اجتہادی مسائل, اجتہادی مسائل مطلب اس میں کوئی واضح نص نہیں ہے اور عالم نے اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا ہے اور آپ نے اس عالم فتوے کو قبول کر لیا ہے, بغیر دلیل کے اس کے قول کو مان لیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید. کیونکہ اس میں واضح نص, واضح دلیل نہیں ہے, بعد میں پتہ چلا اس کی تو دلیل ہے یا دوسرا عالم ہے اس کے پاس دلیل ہے. ہم عالم کو نہیں دیکھتے کون عالم ہے کیا کہہ رہا ہے, ہم دیکھتے دلیل کو, دلیل کس کے پاس, اس کی پیروی کرتے ہیں. نسبت امام حنیفہ کی طرف حنفی ہے, لیکن قول لیتا ہے امام احمد بن حنبل, کیونکہ وہ یہ قول, یہ فتویٰ, اس فتوے میں امام احمد بن حنبل جو ہے اقرب الى الصواب. کس بنیاد پر سچ کے اور ثواب کے زیادہ قریب ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر, پاس دلیل ہے. لیکن ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے کہ میں امام حنیفہ کی تقلید کروں، اس لیے میں یہ قول چھوڑ رہا ہوں جبکہ دلیل اسی قول کے مطابق ہے، یہ قول چھوڑو میں امام حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوں. کیا امام حنیفہ نے ایک جملہ دکھا دے کہیں پہ کہا ہے اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو حدیث کو چھوڑ دینا؟ یہ اس کی بالکل الٹ کہا ہے. یہ جملے خود پڑھتے ہیں، اذا صح الحدیث وهو مذهبی، وہ خود بھی بیان کرتے ہیں. قاضی ابو یوسف امام حنیفہ کے سب سے قریبی شاگرد، کیوں میں نے فرمایا کہ ہر وہ بات مت لکھو جو میں کہتا ہوں، یہ بھی معروف جملہ ہے، اگر میرا قول حدیث سے ٹکرائے تو میرے قول کو دیوار پر مارنا. یہ ساری چیزیں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امام صاحب ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے اندھی تقلید کرنا؟ یہ کہیں سے بھی کسی کونے سے دیکھیں ان جملوں کو، کہیں پر کسی طریقے سے یہ معنی نکلتا ہے، بالکل اس کے برعکس معنی کیا نکلتا ہے کہ اگر کبھی بھی میرا قول، میں نے اجتہاد کیا ہے، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اگر کبھی بھی کسی طریقے سے بھی میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے، میرے قول کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیث کو اپنا لینا. یہی معنی ہے نا، اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے یہ بڑا پیارا قول ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبناء على هذه العقيدة، اس عقیدہ کی بنیاد پر، لا نعارض قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقول احد من الناس، ہم آپ سلم کے قول کو، فرمان کو، کسی شخص، کسی انسان، لوگوں میں سے کسی کے قول سے بھی تعارض نہیں کریں گے. کائن من کن، چاہے کوئی بھی ہو، حتی لو جاءنا قول ابی بکر، یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس سو بکر کا قول ہی کیوں نہ آ جائے، وہ خیر الامتی، سو بکر جو ہے امت کے سب سے بہترین ہے، وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا قول ہمیں ملے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخذنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تسلیم کریں گے اور لازم پکڑیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول الجماعت اس عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اور سنت پر رکھی ہے. یوں باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ کتاب اور سنت سے. دیکھیں یہ دلائل، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء نمبر 87 میں، 87 میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی کس کی حدیث، کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم. سے مسلم کی حدیث میں یہ جملہ ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین قول، سب سے بہترین حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وخیر الہدی اور سب سے بہترین راستہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے راستے میں، اس کی مخالفت کی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوتاہی کرنے والے ہیں، یا غلو کا راستہ اختیار کر کے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یا متشدد ہیں یا متحاون ہیں، بین مفرط و مفرط، مفرط کوتاہی کرنے والا، کمی کرنے والا، اسے کہتے ہیں مفرط، مقصر بھی کہتے ہیں، اور مفرط حد سے تجاوز کرنے والا. دیکھیں لفظ اگر آپ زیر زبر نکال لیں، لکھیں ذرا، لکھیں مفرط، لکھیں میم فا رے یا را پا، میم فا را پا، لکھیں، لکھ لیا بغیر لکھا ہے اسے چھوڑے، جو لکھا آپ خود لکھیں تب پتہ چلے، میم فا را پا پڑھیں، اس کو مفرط پڑھتے ہیں، مفرط بھی پڑھتے ہیں، وہ دونوں معنی میں الگ الگ ہے، اپوزٹ معنی بنتا ہے، افراط اور تفریط، بارک اللہ فیک. یہ لفظ مختلف ہیں، روٹ ایک ہی لفظ ہے لیکن مختلف، افراط تو افراط حد سے تجاوز کرنا، تفریط اس میں کمی اور پیشی کرنا. یہاں پر مفرط، مفرط اور مفرط، مفرط کوتاہی اور کمی کرنے والا، مفرط حد سے تجاوز کرنے والا، غلو سے کام لینے والا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. یہاں تک کافیات کے درس میں. اگلے درس میں انشاءاللہ ایک اور پیارا جملہ ہے، وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، اور آگے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی بھی کلام کو لوگوں میں سے کسی کے کلام کسی کا قول سے بھی آگے کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.